السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قصص الانبیاء. الحمدللہ آج ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، رمضان سیریز، جس میں ہم قرآن میں بتائے گئے انبیاء کے واقعات سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اپنے لیے اس میں ایک ایسا سبق سیکھیں گے یا تلاش کریں گے جو ہمارے لیے آگے بڑھنے میں مددگار ہو، دین اسلام کی خدمت کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے کے لیے یہ واقعات ہمارے لیے مشعل راہ بنے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے قصص الانبیاء کا اس سال سوچا ہے کہ ہم یہ سیریز شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس سے سبق سیکھنے والا بنائے، آمین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور البتہ بھیجے ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے، جن کے قصے ہم آپ کو بتاتے ہیں یا ہم نے اس قرآن میں بتائے ہیں، اور کچھ ہم نے نہیں بھی بتائے ہیں. اور کسی بھی رسول کو جب ہم بھیجتے ہیں تو نشانی کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے آتا ہے. بس جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو فیصلہ چکا دیا جاتا ہے اور جو باطل ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کے قصے بتائے ہیں یا بیان کیے ہیں، اور یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ انبیاء کے قصے یا انبیاء کے واقعات ہمارے لیے سبق اور عبرت کے لیے ہیں. تو پہلی بات ہم دیکھیں کہ رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، یعنی رسول اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کتاب ڈائریکٹ بھی نازل فرما سکتا تھا، کسی پہاڑ پر کتاب اتار دیتا یا کہیں اور، لیکن اس کو کوئی پڑھ کر سنانے والا نہ ہوتا یا اس کے مطابق کوئی عمل کرنے والا نہ ہوتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں، سکھائیں. اور انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیوں بھیجا، کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، اور ان کے لیے مبعوث کا لفظ استعمال کیا. انبیاء کے لیے مبعوث کا لفظ ہوتا ہے، مبعوث کے معنی ہوتے ہیں یہ لفظ جو استعمال کیا گیا کہ کھڑا کرنا، نمایاں کرنا. تو انبیاء ہمیشہ کسی بھی معاشرے کے، کسی بھی سوسائٹی کے، جس شہر میں، جس جگہ وہ بھیجے جاتے ہیں، وہ وہاں پر ایکچولی بالکل ڈفرنٹ چیز پیش کرتے ہیں، اسی لیے وہ سب سے نمایاں ہوتے ہیں. یعنی باقی سارے لوگ، ہو سکتا ہے بگڑا ہوا معاشرہ ہو، توحید نہ ہو، شرک اور بت پرستی ہو، رسم و رواج ہو، تو انبیاء وہاں ایک ایسی چیز پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی دعوت پیش کرتے ہیں جو کوئی اور دوسرا نہیں کہتا، اس لیے وہ نمایاں ہوتے ہیں. پھر ان کو مبعوث کرنے کا مقصد، یعنی ان کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بات کے لیے سٹینڈ لے سکیں، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے ایک لیڈرشپ کوالٹی جو ہوتی ہے وہ ان کے اندر ہو، تاکہ باقی دوسرے سب لوگ ان کو فالو کر سکیں. تو وہ معاشرے میں نمایاں ہوتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو مدد حاصل ہوتی ہے، لہٰذا ان کو مبعوث کرنا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء کو مبعوث کیا، مبعوث فرمایا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا، یا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کیا حکمتیں ہیں، کیا وزڈم ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں یا بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ انبیاء کو بھیجے جانے کے پرائمری تین ریزن ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن جو بیسک تین ریزنز ہیں وہ تین ریزنز یہ ہیں کہ اللہ تعالی رسولوں کے ذریعے سے علم، یعنی نالج ہمیں دینا چاہتے ہیں. یعنی بغیر نبی کے ہم کچھ جان نہیں سکتے، یعنی جب تک کہ انبیاء مبعوث نہ کیے جائیں صحیح نالج، صحیح علم، اوتھینٹک نالج ہمارے پاس نہیں آ سکتی. تو اسی لیے جو علم کا سب سے بیسٹ یا صحیح سورس ہے، یہ طریقہ ہے، یا انہیں حاصل کرنے کا طریقہ، وہ انبیاء ہی ہیں, انبیاء ہی کے ذریعے سے ہم تک صحیح نالج پہنچ سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا اور ان کو کتابیں عطا کی. اگر انبیاء نہ ہوتے تو ہمارے پاس صحیح معلومات کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا. تو سب سے پہلا یعنی جو پرائمری مقصد ہے, بیسک جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, وہ کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم تک علم پہنچانا چاہتا ہے, نالج پہنچانا چاہتا ہے. اور تمام انبیاء نے اس بات کو اپنے لوگوں کے سامنے, اپنے امتوں کے سامنے پیش کیا کہ ہمیں جو بھی ہدایت ملی ہے ہم اللہ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں, یہ ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملی ہے, یہ نالج ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے. چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں, چاہے وہ یوسف علیہ السلام ہوں, چاہے وہ یونس علیہ السلام ہوں, چاہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہوں. دوسرا جو مقصد ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا, اللہ کی صفات کے بارے میں بتانا. ان یہ بھی نالج کا ہی ایک حصہ ہے, لیکن کون سی نالج دینا, کون سا علم دینا, اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی عبادت, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جائے, کس طرح کی جائے, کہ اللہ کے لیے خاص عبادت ہم لازم کر لیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم نے یعنی جب انبیاء کو بھیجا تو انبیاء نے یہی دعوت دی کہ اللہ الہ الا اللہ, کہ ایک اللہ کی, ایک الہ کی عبادت کرو. دوسرے جو تم نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ان کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. تو دوسرا ہم کو جو پرائمری مقصد نظر آتا ہے انبیاء کے بھیجنے کا, وہ ہے کہ شرک سے بچایا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی جائے. تیسرا جو ہمیں مقصد نظر آتا ہے, جو وزڈم نظر آتی ہے, حکمت نظر آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, کہ اس نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا. انبیاء ہمیں حلال اور حرام کی نالج دیتے ہیں, شریعت ہمیں بتاتے ہیں, اللہ کے احکام ہمیں بتاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام فرض کیے ہیں وہ بتاتے ہیں, اوامر اور نواحی کی تعلیم دیتے ہیں, اور یامرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر, جیسے کہ قرآن ہمیں بتاتے کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا, کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج, ایک طریقہ بنا رکھا ہے, یعنی رسولوں کی سنت, رسولوں کا طریقہ. تو انبیاء ہمیں پہلا تو ہے نالج, اوتھینٹک نالج, دوسرا ایک اللہ کی عبادت کے لیے بتانے کے لیے کہ عبادت کیسے کی جائے اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, تیسرا انبیاء کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے, اور ساتھ میں حلال اور حرام کے بارے میں بتانے کے لیے. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے لیے فرماتے کہ ہم یہ قصے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنا رہے ہیں, لنثبت بہ فؤادک, تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو حلال اور حرام کی نالج دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر انبیاء کے دل کو سپورٹ کرنے کے لیے, ان کو مضبوط کرنے کے لیے آتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو قصص الانبیاء اور یہ لفظ قرآن ہی میں آیا ہے, تو قصص کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا. آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن میں اس کے برابر کون سا لفظ آیا ہے, قصص کے برابر کون سا لفظ آیا ہے, ایک اور لفظ آتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, نبا خبر کو کہتے ہیں. ویری گڈ, صحیح کہا آپ نے, نبا خبر کو کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جیسے قصے کے ساتھ ساتھ کون سا لفظ آیا ہے؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ, اساطیر الاولین, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ کرے. قرآن میں ایک اور لفظ آیا ہے, لیکن اساطیر الاولین کا لفظ مخالفین کی طرف سے آیا ہے. جو انبیاء کے مخالف ہوتے تھے, وہ انبیاء کا مذاق اڑانے کے لیے, یہ کتاب کا مذاق اڑانے کے لیے, کتاب کو ایک طرح سے کمتر بتانے کے لیے کہتے تھے کہ اچھا یہ تو اساطیر الاولین ہے, یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. یعنی سٹوری کا لفظ ایکچولی اسی سے نکلا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اساطیر جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, تو اساطیر سے ہی پھر سٹوری نکلا. ٹھیک ہے, اور یہ جو سٹوریز یا قصے کہانیاں ہیں, یہ آپ نے لفظ بہت سنا ہوگا, اکثر پہلے زمانے سے لوگ اس میں انوالو رہے ہیں, سٹوریز میں, قصے کہانیوں میں, ہے نا. یعنی لوگ سٹوریز پر بہت بلیو کرتے ہیں. یا آپ نے سنا ہوگا جیسے کہ الف لیلوی داستان کے بارے میں آپ نے سنا ہے, کچھ جو عربوں کے پرانے قصے کہانیاں تھے, جس میں بہت مشہور کارٹون ہے شاید وہ, جی الادین کا. جی ہاں بالکل, الادین, بالکل. تو الادین کی سٹوری بھی اسی سے وہیں سے آتی ہے, جو بہت مشہور ہے. تو ایکچولی یہ اسلام سے پہلے کے سٹوریز تھے وہاں پر, اور وہاں پر رواج تھا کہ چونکہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحرا کے علاقے تھے, اور اس زمانے میں نہ کوئی ٹی وی تھا, نہ انٹرنیٹ تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس زمانے میں بھی لوگوں نے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں بنا رکھی تھیں. یعنی سٹوری ٹیلرز ہوتے تھے, قصے کہانیاں سنانے والے ہوتے تھے, وہ اس طریقے سے قصوں کو سناتے تھے, اور ایسے خود ساختہ قصے کہانیاں انہوں نے بنا لیے تھے, یا ان قصے کہانیوں میں ایسے رنگ بھر دیے تھے جس سے سننے والے کو دلچسپی محسوس ہوتی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اپنے ہی خاندان میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی بھی واقعہ خاندان کا بتانا ہو تو بہت اچھے سے بتاتے ہیں, اور بچے سارے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں نا, اور شوق سے سنتے ہیں کہ اچھا پھر بتائیے کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا, اس طرح سے. اور دادی نانیوں سے بھی بچے بہت اس طرح سے قصے سنتے ہیں, یہ پرانے خاندان کے واقعات سنتے ہیں, اور ان کا سنانے کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے. تو ایک اس میں انسان کو انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. اب آپ خود سوچیے کہ پہلے زمانے میں جب نہ ٹی وی تھا, نہ انٹرنیٹ, نہ کچھ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں تھی, نہ گیمز وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, تو کچھ نہ کچھ تو ان کو وقت گزارنا تھا. اور ہر کوئی, جو لوگوں کو اسلام کا کچھ اندازہ ہی نہیں تھا, جو اسلام کو جانتے ہی نہیں تھے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو وقت گزارنا کیسے ہے, ان کو اس بات کا تو احساس نہیں ہوگا نا کہ وقت کیسے گزارنا ہے, یا وقت کو کنسٹرکٹیو کاموں میں گزارنا ہے یا صرف کس سے کہانیوں کی نظر کر دینا ہے یا ڈسٹرکٹیو کاموں میں گزارنا ہے. تو ان کے پاس تو اس کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں تھا کہ وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. تو وہ لوگ قصے کہانیاں بہت سناتے تھے. اسی لیے جو قرآن میں ہم جو مشرکین کی طرف سے اعتراضات پڑھتے اور سنتے ہیں قرآن میں, کہ مشرکین یا جو قرآن کے دشمن تھے وہ اس کو اساطیر الاولین کہا کرتے تھے, یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. اس کے لیے قرآن نے منفی انداز میں جب ذکر کیا ہے تو وہ اسٹوری کا ذکر کیا ہے, یعنی اس کو پسندیدہ لفظ نہیں کہا گیا اسٹوری کو, اساطیر. لیکن جب کوئی پازیٹیو وے میں اگر کوئی قصے کہانی کی بات بتانی ہو, حقیقت والا قصہ سنانا ہو, تو اس کے لیے قرآن نے قصص کا لفظ استعمال کیا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قصص کا لفظ کئی جگہ استعمال کیا ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں گے کہ قصص کے, پہلے ہم قصص کے معنی دیکھیں گے, قصص کے معنی کیا ہوتے ہیں, اور ایک اس کا نارمل جو لفظی ترجمہ ہے عربی زبان میں, قصہ کینچی کو کہتے ہیں. کینچی کو قصہ کہا جاتا ہے, یا کوئی چیز کو کاٹنا, یا کسی چیز کے پیچھے چلنا, یا آثار قدم, یا کسی کے نقش قدم پر چلنا. کیونکہ کینچی کیا کرتی ہے, آپ نے کبھی غور کیا کہ کینچی جب کپڑا کاٹتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, کینچی یعنی وہ کپڑا کٹتا چلا جاتا ہے, پیچھے چلتی چلی جاتی ہے چیز نا, یعنی ایک کے بعد ایک کام ہوتا ہے نا, کینچی سے کپڑا کٹتا جا رہا ہے لمبی لائن سے آپ کپڑا جب کاٹتے ہیں. تو قصہ کینچی کو کہتے ہیں عربی زبان میں, جو مصباح اللغات ہے, جو عربی کی بہت ہی مشہور ڈکشنری ہے. قصہ یا قصہ یا قصہ شعر و نحوہ, کینچی سے بال وغیرہ کاٹنا, اور بہت ساری چیزوں کو کاٹنے کے معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر قصہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہتی, یعنی ہر چیز کو وہ کاٹ دیتا ہے. ما یقص فی یدہ شیء, کہ ہر چیز وہ کاٹ دیتا ہے. اسی طرح سے عربی زبان کا مشہور مقولہ ہے, ضربت حتی قصہ علی الموت او قصہ من الموت, اس کو مارا یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچا دیا, یعنی کنٹینیوسلی مارتا رہا. پھر بعض اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قصہ یا قصصن علیہ الخبر, بیان کرنا, یا قصہ و قصصن اثرہ, آہستہ آہستہ پیروی کرنا, قصص الشیء, ٹکڑے ٹکڑے کرنا, اور بدلے میں روک لینا, قاصا بدلہ لینا, قصاص لینا, قصاص اسی سے ہے, اور تقاص القوم, ایک دوسرے سے بدلہ لینا, انقص کٹ جانا, اقتص اثرہ, تابعداری کرنا, قصاص لینا, روایت کرنا, نقل کرنا. آپ دیکھیں کہ حدیث بھی جب روایت کرتے, جب حدیث کی روایت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا نا چین ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی بعض محدثین نے یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اقتص اثرہ, تابعداری کرنا, قصاص لینا, یا روایت کرنا, یا نقل کرنا. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ قصاص کے کیا معنی ہوئے, یا قصہ کے کیا معنی ہوئے. قصاص مطلب بدلہ لینا, یعنی جو کام جس نے پہلے کیا تھا, یعنی جو قتل کیا تھا, اسی کے نقش قدم پر چل کر ویسے ہی کام کر لینا, اس لیے اس کو قصاص کہتے ہیں. تو آئیے ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہاں کہاں استعمال کیا ہے. القص کے معنی نشان قدم پر چلنے کے ہیں, محاورہ ہے. قصص تو اثرہ, یعنی میں اس کے نقش قدم پر چلا, اور قصص کے معنی نشان کے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرتد علی آثارہما قصصا. کہاں پڑھتے ہیں آپ, ہر ویک پڑھتے ہیں آپ یہ قرآن کی آیت, فرتد علی آثارہما قصصا. جی سورہ کہف میں, ویری گڈ ماشاء اللہ. سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے. آپ کو یاد ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد آگے نکل گئے تھے, اور ان کو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو تکان لاحق ہو گئی تھی, اور پھر وہ واپس اپنے نقش قدم پر واپس پلٹ آئے. تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے, وقالت لأخته قصیه, اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے باسکٹ میں ڈال دیا تھا اور دریا کے حوالے کر دیا، لیکن ان کا دل نہیں مانا، تو کیا کہا تھا اپنی بیٹی سے، جس کا نام مریم بتایا جاتا ہے، کہ تم باسکٹ کے ساتھ ساتھ چلتی چلی جاؤ اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اسی کے ساتھ ہو. تو ایکچولی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا. اسی سے قصیصن ہے، جس کے معنی اس باقی ماندہ گھاس کے ہیں جس سے کھوج لگایا جا سکے، یعنی جب کھوج لگانے کے لیے بھی جو پیروں کے نشانات پر جانچ پڑتال کی جاتی ہے آثار سے، اس کے لیے بھی قصیص کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قصص تو ظفرہ، میں نے اس کے ناخن تراشے. القصص کے معنی اخبار متتبع کے ہیں، یعنی قرآن میں آتا ہے ان ھذا لہو القصص الحق، یعنی یہ تمام بیانات ہم حق کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فی قصصہم عبرت، ان کے قصے میں عبرت ہے. تو قصے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے استعمال کیا ہے اور حق کے لیے استعمال کیا ہے، پازیٹیو معنی میں استعمال کیا ہے. اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی کہا ہے کہ ان کے قصے میں آپ کے لیے عبرت ہے. اور وقص علیہ القصص، اور ان سے اپنا ماجرا بیان کیا. نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک سب سے احسن، سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا یہاں پر یوسف علیہ السلام کے قصے کو، احسن قصص، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قصص کا لفظ استعمال کیا. نقص علیک احسن القصص فلنقصن علیہم بعلم، پھر اپنے علم سے ان کی حالت بیان کریں گے. یقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے سامنے بیان کر دیتا ہے. فقصص القصص، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو. اور پھر قصاص بھی اسی سے ہے کہ خون کا بدلہ دینے کے ہیں. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو. والجروح قصاص، سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قصاص، قصہ، کسی چیز کے پیچھے چلنا، جب ہم کسی کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم کوئی قصہ بیان کرتے ہیں، کوئی اسٹوری بتاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک واقعات کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں. تو قصاص اسی سے نکلا ہے. اور کینچی سے جب ہم کپڑا کاٹتے ہیں تو سیدھا اس کے پیچھے پیچھے کینچی چلتی چلی جاتی ہے اور کپڑا کٹتا چلا جاتا ہے. تو پہلے زمانے میں وہ لوگ ایسے ہی خود ساختہ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور اس میں ان لوگوں کو بہت مزہ آتا تھا. اور وہ اساطیر الاولین، یعنی اساطیر کہتے تھے اس کو، اسٹوری کہا جاتا تھا اس کو، اور اسی سے لفظ اسٹوری نکلا ہے جو قرآن میں ہم اساطیر پڑھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بیان کیا کوئی بات کو یا کوئی واقعہ کو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصے کا لفظ استعمال کیا، قصص کا لفظ استعمال کیا. اور اسی لیے ہم قصص الانبیاء پڑھتے ہیں، قصص القرآن پڑھتے ہیں، کہ قرآن کے واقعات، قرآن کے قصے، یا انبیاء کے واقعات اور انبیاء کے قصے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قصہ بیان کرنے سے، قصہ بتانے سے کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. یعنی آپ نے یہ بھی دیکھو گے کہ قصہ کے معنی ہوتے ہیں جنریشن ٹو جنریشن. ہم کہیں اپنے بچوں سے، ہمارے بچے اپنے آگے والے بچوں سے کہیں، اور وہ آگے والے آگے لوگوں سے کہیں. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو احسن القصص بیان کر رہے ہیں. یعنی ایکچولی دیکھا جائے تو یہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں وہ عبرت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. تو ایسا سبق جو آپ کو ایکٹیو کر دے، جو آپ کو موو ہونے پر مجبور کر دے، یعنی ان قصوں کو سن کر آپ کے اندر ایک حرکت پیدا ہو، آپ کے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو، آپ کے اندر ایک عزم اور ایک حوصلہ پیدا ہو کہ آپ بھی ان قصوں کو سن کر اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے واقعات ہمیں بتائے ہیں قرآن کریم میں، ہمیں 24 یا ایک تفسیر کے مطابق 25 انبیاء کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ ہم نے کچھ قصے تو آپ کو بتائے ہیں نبی، اور کچھ قصے نہیں بتائے ہیں. یعنی سارے قصے ہم نے آپ کو نہیں سنائے ہیں، ہر نبی کے واقعات اور حالت سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن کچھ اسٹوریز جو قرآن میں بتائی گئی ہیں، جو بہت ہی پاورفل، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایکچولی یہ دیکھا جائے تو یہ جو اسلامک سائیکولوجی ہے، اگر ہم اس کو کہیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ان قصوں کے ذریعے سے ہمیں ایسا سبق دینا چاہتے ہیں جو ہمیں ایکٹیو کر دے. اور اللہ تعالیٰ ان قصوں میں، ان قصوں کی خاص بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں، ان قصوں میں بہت تفصیل سے کوئی بات ہمیں نہیں بتاتے ہیں. مختصراً کوئی بھی واقعہ ہے، یا کہیں ایک حصہ ہے، کہیں دوسری جگہ ایک حصہ ہے، لیکن ان واقعات میں اتنے ہمارے لیے سبق ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہود نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ تم جاؤ اور رسول اکرم سے یہ اور یہ سوالات کرو، اگر وہ تمہیں بتا دیں تو سمجھ لو کہ ہاں وہ نبی ہے، لیکن رسول اکرم نے کہا تھا کہ ہاں میں کل بتا دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے کہ بنی اسرائیل کا مصر میں جانے کا کیا ریزن تھا، اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور ایسے ہی دو تین سوالات تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ ذوالقرنین کے واقعات ہوں، حالات ہوں، چاہے وہ انبیاء کے حالات ہوں، ان کے قصے ہوں، ان سب میں ہمارے لیے بہت کچھ سبق پوشیدہ ہے، بہت کچھ سبق چھپے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں انبیاء کا جو اخلاق اور کردار بتاتا ہے، ان کا رویہ، ان کی عاجزی، ان کی پرسنالٹی، ان کے بارے میں جو معلومات قرآن ہمیں دیتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ہم ہزاروں کتابیں بھی پڑھ لیں تو وہ کردار، وہ اخلاق ہم پیدا نہیں کر سکتے کسی کے اندر، یا وہ کوالٹیز کسی کے اندر آ نہیں سکتی اگر آپ دنیا کی کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں. لیکن اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، انبیاء کے قصے سنتے ہیں، انبیاء کی پرسنالٹی کے بارے میں جانتے ہیں، تو سبحان اللہ وہ کردار و اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، یا ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اخلاق اور کردار پیدا کریں. تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. تو قصہ ایک واقعے کے بعد دوسرے واقعے کے پیچھے چلنا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس دریے کے برابر میں چلتی چلی جا رہی تھی باسکٹ کے ساتھ ساتھ، اور قصاص یعنی اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، یعنی اسی کام کے پیچھے پیچھے چل کر اسی کام کی کا بدلہ لینا. اور پھر کئی صورتیں ایسی ہیں جہاں پر ایک ساتھ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، جیسے کہ سورۃ الانبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، سورہ ہود میں تقریباً 6 نبیوں کا ذکر ہے، اور عرب ان سب کو جانتے تھے اور اس سے ان کو خود سیکھنے کا موقع ملا. پھر سورہ انبیاء میں ہم کو کئی انبیاء کا ذکر ملتا ہے. جب ہم یہ قصے پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، ہمارے اندر کچھ کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کو بہت ایکٹیو کر دیتی ہیں. آپ دیکھیں جو کلچر آج ہمیں دکھایا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آج بھی کتنا انہیں لوگ کتنا اس کے دیوانے ہیں، اس کے بغیر کچھ لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا جب تک وہ جیسے کہ موویز نہ دیکھ لیں، فکشنز نہ دیکھ لیں، یا کچھ اس طرح کی چیزیں نہ دیکھ لیں. جو مسلم ٹینیجرز ہیں، تو مسلم ٹینیجرز کو کیا دیں گے ہم؟ کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا ان کو. اور ہر کوئی سٹوری یا اس طرح کی چیزیں پسند کرتا ہے، ایکشن کو پسند کرتا ہے یا واقعات کو پسند کرتا ہے، کوئی بھی چیز کے پیچھے جو اس کا چھپا ہوا راز ہے اس کو جاننا چاہتا ہے. یہ ہر ایک کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے، ہر کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اچھا اس کو کوئی بھی چیز کے بارے میں مزید بتایا جائے، یا کوئی سٹوری ہے، کوئی قصہ ہے تو اس کے بارے میں اس کو مزید معلومات ہوں. جیسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم آپ کو احسن قصص سنا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ آج خود دیکھیں آپ کے سارے ناولز، سارے کارٹون، سارے موویز کا، یہ جو ڈرامے سیریل ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کا جو ایکچولی جو تھیم ہے یا ایکچولی جو مین کردار ہے، کیا چیز آپ کو نظر آئے گی؟ کہ ایک اچھا پرسن اور ایک برا پرسن ہے نا. تو یہ ایکچولی کانسیپٹ بھی کہاں سے لیا گیا؟ یہ آپ اس کو ہی لے لیں، کون سا ہے وہ ایک جس میں وہ بچے کو باسکٹ میں ڈال دیتے ہیں، آج کی جو بڑی بڑی جو کارٹونز کی وہ ہیں. جی بالکل، ایک اچھا کردار بتایا جاتا ہے، ایک برا کردار بتایا جاتا ہے. اور یہ جو باسکٹ میں بچے ڈال دینے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کہاں سے آئے دیکھا جائے تو؟ یہ سٹوری کہاں سے ملی ان کو؟ یہ قصہ کہاں سے ملا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. بالکل، کیا ہے وہ جو سٹور ہے جس کے نام پر پانڈا؟ جی بالکل، ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. تو یہاں پر آپ کو کنگ فو پانڈا شاید. تو ایکچولی یہ سارے جو ایکشن موویز ہیں یا جو ناول ہیں، یہ جو انٹرٹینمنٹ کے جو سارے ان کے، یا کامکس کو آپ لے لیں، یا ڈرامے سیریل وغیرہ جو بھی آپ دیکھ لیں، تو اگر دیکھا جائے تو اس میں یہی تو پیش کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اس میں انوالو رکھا جائے، لوگوں کو اس میں بزی رکھا جائے. جو آج کی دنیا میں چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ اچھا اس کے پیچھے کیا مقصد چھپا ہے. لیکن سبحان اللہ قرآن ہمیں مقصد بتاتا ہے. جب آپ قرآن کے قصے پڑھتے ہیں، قرآن کے قصوں کو جانتے ہیں، انبیاء کے قصص کو جانتے ہیں، یا قرآن کے واقعات کو جانتے ہیں، تو آپ کو ہر قصے میں، ہر واقعے میں آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ملے گا، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ انہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے ان واقعات کو سن کر اس سے کچھ سبق حاصل کریں، اس سے عبرت حاصل کر سکیں. اور اس میں ہمیں جو اہم کردار بتائے جاتے ہیں، چاہے وہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات ہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں یا جو احادیث کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں، اس میں سب سے اہم کردار ہمیشہ یعنی خود جو اس زمانے کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، جو مجرم تھے بلکہ، وہ خود انبیاء کو کیا کہتے تھے کہ صالح علیہ السلام کے بارے میں کیا تھے کہ اے صالح، ہم تو تجھے بہت ہی سمارٹ، بہت اچھا پرسن سمجھتے تھے، تم تو بہت عقل مند ہو، ہم تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے ہر قصے میں انبیاء کا کردار کیسا رہا؟ ہیرو کا کردار ہے کہ نہیں؟ آج کے دور میں حالانکہ یہ لفظ کہنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن ایکچولی ہمارے اصل ہیروز، ہمارے اصل رول ماڈلز کون ہیں؟ انبیاء کے بعد صحابہ اکرام. تو آج کل کے جو سارے سٹوریز ہیں، چاہے وہ جو بھی کچھ آپ اس کو نام دے دیں، مجھے بار بار وہ نام لینا اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم اس سے مثال لیں، لیکن جتنے کامکس بچے پڑھتے ہیں، ناولز ہیں، کارٹون بکس ہیں، سارے جو بھی ہیں، ڈرامے ہیں، سیریل ہیں، تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ کوئی ایک اچھا پرسن ہے اور باقی کے جو ہے وہ غلط ہیں. تو ایکچولی قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ سب سے بیسٹ پرسن، سب سے بیسٹ جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں، جن کے نقش قدم پر ہم چل سکتے ہیں، جن کے آثار قدم پر ہمیں چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، ان کے فٹ اسٹیپس کو ہمیں فالو کرنا ہے. یعنی رسول اکرم کی اتباع اور اطاعت کیوں کہا گیا ہے؟ اتباع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ ایگزیکٹلی ان قدموں پر قدم رکھ کر چلنا. تو بالکل جو ہمارے آئیڈیل پرسن ہو سکتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے انبیاء ہیں الحمدللہ، جن کو قرآن بہت آگے بڑھ کر پیش کرتا ہے، ان کا اسوہ ہمارے لیے پیش کرتا ہے. یعنی جو سب سے اچھا لفظ ان کے لیے ہوگا وہ اسوہ، یعنی رول ماڈل ہے وہ ہمارے لیے. کیونکہ ہیرو عام انسانوں کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے. آج دنیا میں یہ لفظ بہت غلط خراب لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہیرو، لیکن ایکچولی جو اصل میں ہمارے رول ماڈلس ہیں وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں. تو ان کے نقش قدم پر ہم چلیں. اگر ہم قرآن کے سٹوریز پڑھیں گے تو اس میں ہم کو ایک مقصد نظر آئے گا. باقی اگر دنیا میں جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، جو بھی فکشن ہے، جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں، اس میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا ہے، بس ایک مار دھاڑ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. آپ کو کوئی مقصد نہیں دیں گے وہ لوگ، بلکہ ہو سکتا ہے غلط چیز کے لیے آپ کو اٹھ کر کھڑا ہونا سکھائیں گے. لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ انبیاء ہمیشہ کس چیز کے لیے مبعوث ہوئے، کس لیے وہ کھڑے ہوتے تھے، کس لیے وہ مبعوث کیے گئے، کس لیے وہ نمایاں ہوتے تھے؟ کیونکہ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی باتیں، ان کی عاجزی پورا معاشرہ جانتا تھا. یعنی ایون جو دشمن معاشرہ تھا ان کا، وہ بھی کبھی ان کے کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا، ہے نا؟ آپ کو دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی بتاتا ہے کہ آپ کا اسوہ کیسا تھا، آپ کیسے تھے، آپ رحمت للعالمین تھے. اور خود جو مکہ کا معاشرہ ہے وہ آپ کو کن دو ناموں سے یاد کرتا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین، ہے نا، امانت دار اور سچ بولنے والے. سبحان اللہ. یعنی آپ خود سوچیں کہ ابھی ایک دعوت کو آپ پیش کرنے جا رہے ہیں، ابھی وہ دعوت کو پیش نہیں بھی کیا، اس سے پہلے ہی آپ کو یہ آنر اور یہ مقام ملا. کہ ایون جب کعبۃ اللہ کی تعمیر میں ان لوگوں میں آپس میں اختلافات ہو گئے، جھگڑا کھڑا ہوا کہ یہ جو حجر اسود ہے کون نصب کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی شخص یہاں سے آئے گا صبح سویرے، اس کو یہ ہم فیصلہ کرنے لگائیں گے. اور اتفاق سے رسول اکرم وہاں سے داخل ہوئے اور کہا کہ لو، یہ تو صادق اور امین ہی آ گئے. سبحان اللہ. آپ سوچے کہ یعنی بعد میں بھی وہ رسول اکرم کے کردار پر اور آپ کے اخلاق پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکی. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، وہ اپنی قوم کے کیسے نوجوان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں. تو آپ کو ہر نبی کے کردار میں یہ خوبیاں نظر آئے گی. تو قرآن جو قصے ہمیں سناتا ہے، یا قرآن جو قصے ہمیں بتاتا ہے، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے موٹیویشن ہے، ہمارے لیے تحریک ہے، کچھ کرنے کا عزم اور حوصلہ ہے. اور اصل جو انبیاء کے واقعات ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کردار پر ہی زور دیا گیا ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہو. پاورفل سٹوری کہہ سکتے ہیں، جو سب سے بہترین اور احسن قصص جو بھی ہو، تو وہ اس میں کردار اور رویوں اور اخلاق کی بات کی گئی ہے. جو پرسنالٹیز ہیں اس کو ڈسکس کیا گیا کہ کیسی پرسنالٹی تھی کس کی، یا لوگوں کی کیسی تھی، یا ان کے ساتھ ان لوگوں کا رویہ کیسا تھا انبیاء کے ساتھ، یا انبیاء کا معاملہ کیسا تھا. آپ ابراہیم علیہ السلام کے ہی واقعے میں دیکھ لیں کہ وہ اپنے والد کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، اور ان کے والد ان کو کیسے ان سے بات کرتے ہیں، ہے نا. تو سبحان اللہ، یعنی ہم جب بھی قرآن کے قصے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا کردار نظر آتا ہے، ایک ایسا نمایاں کردار نظر آتا ہے جس کو فالو کیا جا سکے، جس کے طریقے پر چل سکے، جس کے اسوے پر چلا جا سکے، جن کے نقش قدم کو ہم فالو کر سکیں، ان کے فٹ اسٹیپس کو ہم فالو کر سکیں. تو یہی قصص الانبیاء کا مقصد ہے. اور سبحان اللہ، ہر نبی کے واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو بھی ہم ڈسکس کریں گے وہ تو بہت تھوڑا بہت چھوٹا ہوگا. کیونکہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اسکالرس پیدا کیے جنہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا اور ہمیں دیا ہے. ہم تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی زیادہ نہ حکمت ہے نہ عقل ہے. یعنی ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم نظر انداز بھی کر دیں یا ہماری سستی یا ہماری لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے پہلو چھوٹ بھی جائیں جس پر ہماری نظر نہ پڑی ہو. لیکن آگے اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ان کے بہت سارے جو حکمت کے پہلو ہیں اس پر بھی روشنی ڈال سکیں گے. اور اس لیے تو قرآن پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا اور علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. سبحان اللہ, اس کے جو قصے ہیں ان سے ہم سبق ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے. تو ہم ون بائی ون ان شاء اللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا سبق رکھا ہے, کیا عبرتیں ہیں اور کیسا وہ سبق ہے جس کی وجہ سے ہم ایکٹیو ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک عزم اور ایک حوصلہ پیدا ہو سکتا ہے. قرآن سے ہم مزید نزدیک بھی ہوں گے ان قصوں کی وجہ سے, ان واقعات کی وجہ سے ہم اپنے قرآن کے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جب ہم قرآن کے واقعات پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارا دل لگتا چلا جاتا ہے, یعنی ایک اندر سے عجیب سی خوشی ہوتی ہے. جیسے ہم جب بھی سورہ یوسف پڑھتے ہیں, جو لوگ قرآن کو اچھی طرح جانتے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے جنہوں نے تعلیم القرآن کا کورس کیا ہے, کہ جب بھی سورہ یوسف پڑھو جیسے جیسے آیت آتی جاتی ہے, یعنی تلاوت ہم جب خود کرتے ہیں ذاتی طور پر یا ہم تلاوت سنتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ خود بخود ایک اندر سے خوشی ہوتی ہے کہ اچھا اس کے بعد یہ واقعہ ہے, اس کے بعد یہ بات ہے, اب ایسا ہوگا, اب ویسا ہوگا, اب یوسف علیہ السلام اپنے فادر سے ملیں گے, اب اس طرح سے سارے بھائی ملنے والے ہیں, یا پھر وہ اناج لینے جاتے ہیں, غلہ لینے جاتے ہیں, پھر وہ بھر کر دیتے ہیں پیمانہ, اپنے بھائی کو روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو دیکھیں کہ کیسے اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے نا, یعنی اندر سے ایک عجیب موٹیویشن ہم کو ملتا ہے کہ اچھا دیکھیں ایسا اور ایسا ہو رہا ہے. تو قرآن کے جو قصص ہے اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں, اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میری خاص طور سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ حکمت پیدا کرے, ہمارے اندر وہ دور اندیشی, وہ دورس نظر ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم اس کے حکمت کے خزانوں کو پوری طرح سے جان سکیں. یا جتنی ہمارے لیے فائدہ مند ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر استطاعت دی ہے, اتنا کم اس کو ہم جان سکیں تاکہ اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اور ان قصوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں تبدیلی لائے, ہمارے اندر وہ انبیاء کا ویسا کردار پیدا کرے کہ ہم کچھ نہ کچھ کوئی خصوصیت انبیاء کی ہمارے اندر ضرور پیدا ہو تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو سکیں اور ہمارے درجات کی بلندی ہو. آمین انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. تو اصل ہم کل سے آدم علیہ السلام کے بارے میں شروع کریں گے اور پھر ہم ہر واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ بھی ہم انشاءاللہ اس پر بھی ڈسکس کریں گے. کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ ہم ان واقعات سے, انبیاء کے واقعات سے ہم کچھ سبق سیکھنے والے بنے اور اپنی زندگی کے لیے کوئی ایک نیا عزم لے کر اٹھنے والے بنے, ایک نیا حوصلہ, ایک نئی امنگ ہمارے اندر پیدا ہو اور ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہو, کچھ کرنے کے لیے حرکت پیدا ہو, تاکہ ہم امت مسلمہ کے لیے, اس کی عزت اور سربلندی کے لیے کچھ کوشش کرنے والے بنیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.